وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا في قبل لفي ضلال مبين. یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے. یزکیہم، اس کو ہم پڑھ رہے تھے. انسانی نفس کو پاک کرتا ہے، پاک کیا ہے، پلید کیا ہے، جس کو اللہ جل شانہ کو کہہ دے کہ یہ ٹھیک ہے وہ پاک ہے، جس کو کہہ دے کہ یہ منع ہے وہ پلید ہے. وہ نفس، وہ جان اگر اپنی اس عملی دنیا کے اندر وہ کام کرتی ہے جو اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا، اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہیں، تو وہ نفس پاک ہے. اور اگر وہ اللہ کی مرضی، منشا اور رسول کی مرضی سے ہٹ کر کوئی نفس کام کرتا ہے، تو وہ نفس پلید ہو جاتا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے محمد رسول اللہ پر دو چیزیں اتاری ہیں، ایک یہ کتاب ہے، دوسرا زندگی گزارنے کا وہ طریقہ، کرینہ اور سلیقہ جو اس کتاب میں تو موجود نہیں ہے لیکن محمد رسول اللہ نے دین کے حوالے سے ہم تک پہنچایا ہے، جس کی سند خود قرآن حکیم نے یوں دی کہ وما ینطق عن الہوا، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی ان یوہا، وہ وحی ہوتی ہے جو ان پہ نازل ہوتی ہے. گویا وہ سب کچھ جو محمد رسول اللہ کی احادیث کی صورت میں آج محفوظ ہے، وہ دراصل اللہ ہی کا اتارا ہوا ہے، جو اس کتاب کے اندر تو نہیں ہے لیکن اللہ نے جس طرح کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس طرح اپنی اس نازل ہونے والی چیز کا بھی ذمہ لے لیا. اس کے ذریعے، یعنی احادیث کے ذریعے، اللہ جل شانہ اس انسان کے نفس کو پاک کرنے کا اہتمام فرماتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ نفس تین طرح کے ہوتے ہیں جی، نفس ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، اس کی کیفیتیں تین ہوتی ہیں، ایک کو نفس امارہ کہتے ہیں، یہ کوئی الگ نفس نہیں ہے، ایک ہی انسان کی ایک ہی جان اور اس کا ایک ہی نفس ہے، اس نفس کے حوالے سے کیا کبھی اس کا اگر یہ رویہ ہو جائے کہ اسے پتا تو ہو کہ میرے اللہ یوں فرماتے ہیں، میرے رسول یوں فرماتے ہیں، کتاب اللہ میں یوں لکھا ہے، فلاں حدیث زندگی گزارنے کا طریقہ قرینہ اور سلیقہ یوں بتاتی ہے، اس کا نفس کہے کہ نہیں میں نے اس کے مطابق نہیں گزارنا، میں اپنے مطابق گزاروں گا، تو یہ اس کا نفس امارہ ہے، اور نفس امارہ ہمیشہ برائی ہی سکھاتا ہے، یہ اچھائی کی طرف لے کر نہیں جاتا۔ امارہ کہتے ہی اس نفس کو ہے جو نفس اللہ اس کے رسول کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی اپنی منشا کو ٹھونس دیتا ہے، اس کے پیچھے قوت بڑی زوردار ہوتی ہے، اس کے پیچھے شیطانی قوت کام کر رہی ہوتی ہے، وہ شیطان جو خود اللہ سے خود طاقتیں مانگ کر لایا ہے اور اللہ نے بھی اسے قیامت تلک کے لیے کام کرنے کا موقع عنایت فرما دیا، اور اتنی طاقت لے کر آیا ہے کہ انسانی خون کے اندر جس طرح شریانوں میں خون دوڑتا ہے، اس طرح انسان کے خون کی طرح وہ اندر داخل ہو جاتا ہے اور دماغ کے ہر گوشے میں پہنچتا ہے اور فکر اور ایک سوچ چھوڑتا ہے۔ جس نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، وہ بندہ تو اس شیطان کے کہنے پہ وہ کام نہیں کرے گا جس کا نام نفس امارہ رکھا گیا، اس کا نفس امارہ نہیں بن سکتا، وہ شیطان کا کہنا نہیں مانے گا، اگر کہیں پر اللہ جل شانہ کا اسے حکم مل گیا ہے کہ سچ بولنا، اللہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہے، تو پھر ہزاروں منافع ملتے ہوں، بڑے فائدے ملتے ہوں جھوٹ بولنے سے، تو شیطان کا کہنا مان کر وہ جھوٹ بولنے سے انکار کرتا ہو اور کہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے میرے اللہ کی معیت چاہیے، مجھے شیطان کی معیت نہیں چاہیے، مجھے اللہ کا ساتھ چاہیے، مجھے کسی اور کا ساتھ نہیں چاہیے، مجھے کسی اور کے ساتھ کی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف اللہ کی پرواہ ہے۔ جس نے ایسا سوچنا شروع کیا وہ نفس امارہ سے نکل گیا۔ اللہ نے اس کو صلاحیتوں کے اعتبار سے، اس کو مال کے اعتبار سے، اس کو طاقت کے اعتبار سے، اس کو انتظامی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اس کو علم کے اعتبار سے کچھ قوتیں کچھ طاقتیں عطا فرمائیں اور کہا کہ اس کے اندر رہ کر تم نے گزارا کرنا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ اس کے اندر گزارا نہیں ہوتا، یہ پیسے تھوڑے ہیں، زیادہ کے لیے دو نمبر کا کام کرو، اگر کر لیا تو نفس امارہ ہو جائے گا یہ، نہیں تو اگر کسی نے اس پہ اطمینان کر لیا، قناعت کر لی کہ اللہ نے جو میرے لیے لکھا ہے یہ ٹھیک لکھا ہے، اگر اس سے زائد ہوا تو میں راہ سے بھٹک جاؤں گا، میں اس امتحان میں فیل ہو جاؤں گا، میرے فائدے کے لیے میرے اللہ نے مجھے یہ صلاحیتیں دی ہیں، اگر اس سے زائد ہو جاتی جس کا میرا نفس امارات مجھ سے تقاضا کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں لائن سے، اور یقیناً میں لائن سے نکل جاتا اور میری ہمیشہ کی زندگی برباد ہو جاتی، مجھے اسی کے مطابق رہنا ہے۔ جس نے اس کے مطابق بات کو تسلیم کر لیا اور وہ مطمئن ہو گیا اللہ کے دیے ہوئے پر، وہ مال کی صورت میں ہو، وہ علم کی صورت میں ہو، وہ صلاحیتوں کی صورت میں ہو، جس نے قناعت کر لیا اور اس پر راضی ہو گیا، اس نفس کا نام نفس مطمئن ہے اور یہ مطلوب ہے۔ جو اللہ والے ہیں ان کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ جل شانہ نے جب یہ واپسی کا رستہ اختیار کرے گا، اپنی پوری زندگی کا امتحان یوں دے گا کہ نفس امارہ کو شکست دے گا، شیطان کی باتوں کو رد کرے گا، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو قبول کرے گا، اپنے عمل کے اندر اس کو ڈھالے گا، اس کو اپنے زندگی کا کرینہ طریقہ اور سلیقہ بنا لے گا، اور اس پر وہ راضی بھی رہے تو ان کرہن نہیں، وہ راضی بھی اس پر ہو جائے تو ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ تو پھر جب وہ واپسی کا سفر کر رہا ہوگا تو جس ترانے کو گا کر دو رویا فرشتوں نے اس کے نفس کا استقبال کرنا ہے، اس کا پہلا جملہ ہی یہ بتایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اے نفس مطمئن پلٹا اپنے رب کی طرف اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اس نے تجھے اولاد دی، اس نے تمہیں اولاد نہ دی، اس نے مال دیا، اس نے مال نہ دیا، اس نے مال دیا تو تھوڑا دیا، اس نے مال دیا تو زیادہ دیا، جو بھی کیفیت ہو اس پر تم مطمئن ہو چکے ہو، جو اس پر مطمئن ہو گیا ہے یہ نفس مطمئنہ ہے، تو واپسی پہ دو رویا فرشتے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کا استقبال کریں گے، اے اللہ کے رضا پہ راضی رہنے والے، اس کی عطاؤں پہ قناعت کرنے والے، اس کی تعلیمات کو اپنی آخری تعلیمات سمجھنے والے، اے نفس مطمئن اب واپس پلٹا، وہ علم جو اس نے عطا کیا وہ تو علم تھا جو کتاب اللہ کا تھا، وہ علم جو سنت مطہرہ کا علم تھا، اس علم کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے اور کرینے کے، اس علم کے ساتھ تم نے چاہا کہ میں موقع لے لوں، تم نے چاہا کہ میں لینن کا لے لوں، تم نے چاہا کہ میں مارکس کا لے لوں، میں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اینجل اور فرائڈ سے سیکھ لوں، میں دنیا کے مفکرین سے اس کے طریقے سیکھ لوں، تو گویا تم مطمئن نہیں ہوئے ان طریقوں سے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے تمہیں سکھائے، اب تمہارا نام نفس مطمئن سے نکل گیا ہے۔ تو نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے جو ہر ہر کام کے اندر اللہ کی تعلیمات اور ان کی حکمتوں کے اوپر اطمینان کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں اس پر راضی ہوں، جو اس پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ ہاں، جو اس راہ پر چلنے والے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں ان کو بھی جو نفس عطا ہوا ہے، نفس تو وہ ایک ہی تھا جس کا نام پہلے میں نے نفس امارہ کہا، اب نفس مطمئنہ کہا، لیکن جو اس راہ پہ چلتے ہوئے اپنی سہولت زیادہ محسوس کرتے ہیں، پوری دل لگی کے ساتھ اس پر کام کرتے ہیں، اس نفس کا نام نفس لوامہ ہے، ایسا نفس جو ملامت کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ وقت ہوا نماز کا، نفس امارہ نے کہا کہ ٹیلی ویژن پہ بڑا اچھا ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے، اس کو دیکھ لو، دوست آیا ہوا ہے اس سے باتیں کر لو، یہ کام سر پہ چڑھا ہوا ہے پہلے اس کو کر لو کیونکہ اس کے اندر فلاح ہے، اس میں کامیابی ہے۔ لیکن نفس مطمئن نے سمجھایا کہ اللہ کی طرف سے مؤذن نے کہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف اور فلاح کی طرف، میری فلاح اب اس کام میں نہیں ہے، میری فلاح اور میری کامیابی اس دوست کے ساتھ اب گپ شپ میں نہیں ہے، اس کھیل کود میں نہیں ہے، اس ڈرامے میں نہیں ہے، اب تو مجھے چھوڑ کر اپنے رب کا کہنا مانتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے، یہ سوچ کر اگر وہ نماز کے لیے جانا چاہا ہے، اس نے نماز کی تیاری شروع کی ہے تو یہ نفس مطمئن ہے. لیکن یہ نفس مطمئن نے کہا تم نے نماز کے لیے مسجد تو جانا ہے تو پھر وہاں جا کے وضو کرنے کی نسبت اگر گھر میں کیوں نہیں تو وضو کر لیتا. پہلا جو جا رہا ہے وہ ہے نفس مطمئن ہی, لیکن لوامہ اسے کہتا ہے کہ تم نے وضو وہاں پہ جا کے جو کرنا ہے یہاں پہ کرو, محمد رسول اللہ پہ جو نازل ہوا تھا جو کتاب اللہ میں تو نہیں ہے لیکن حدیث کی صورت میں موجود ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی وضو کر کے گھر سے چلتا ہے تو اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے, ہر قدم پہ اس کے لیے اجر لکھتا ہے. تو تیرے لیے ہر قدم پہ اجر لکھا جائے گا, اے نفس اٹھ اور پہلے وضو کر لے. آپ نے وضو کر لیا اور اس پہ اطمینان کر لیا, لیکن یہ نفس لوامہ پھر کہتا ہے نہیں, تو مسجد جانے لگا ہے, ذرا اپنے کپڑوں کی طرف دوبارہ دیکھ, تجھے پتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے خذ زینتکم عند کل مسجد, کہ مسجد میں آنا ہے نماز کے لیے آنا ہے تو پوری زینت کے ساتھ آنا. ویسے تو تم ناف سے لے کر ٹخنوں تک اگر مرد ہو تو ڈھانپ لیا ہے, اور اگر عورت ہو تو اپنے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ باقی جسم کو ڈھانپ لیا ہے, اور نماز پڑھنے کے لیے آپ پہنچ گئے تو نفس مطمئنہ ہے. لیکن لوامہ کہتا ہے کہ اگر تم نے لفظ لوامہ بننا ہو تو پھر تجھے اپنے کپڑوں کے بارے میں دیکھنا ہے کہ یہ کپڑے اس قابل ہیں کہ دربار الہی میں جانا ہو اس کے مطابق پہن کر جا رہے ہو. ممکن ہے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں تو لباس بڑا عمدہ ہو لیکن وہ لباس حرام کے مال کا بنا ہو تو بادشاہ کے دربار میں جاتے ہوئے کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اللہ کے دربار میں جانے کے یہ قابل ہے؟ جو پلیت مال ہوگا, جو حرام مال ہوگا, اس سے جو لباس بنا ہوگا, نہیں یہ اس قابل نہیں, اس کو اتار دے, حلال مال والا لباس پہن. آپ نے حلال لباس پہن لیا, ساتر لباس پہن لیا, پھر لوامہ کہتا ہے کہ لباس تو پہن لیا تم نے, اچھا پہن لیا, پاک پہن لیا, تو اپنے آفس جاتا ہے تو اس میں خیال کرتا ہے سلوٹے نہ ہوں, تو دربار الہی میں جا رہا ہے سلوٹوں والا پہن کر چلا جائے گا؟ کہتا ہے نہیں, یہ سب سے اونچا دربار ہے. لوامہ سے پھر ایک قدم اور آگے بڑھا دیتا, اس کو ذرا استری کر لوں میں, ذرا اچھے کپڑے پہن کر جاؤں گا, داغ تو نہیں لگا ہوا. اچھا اگر اس پہ مطمئن ہو گیا اور ایسا کر لیا تو نفس مطمئنہ ہی رہا, لیکن لوامہ چونکہ بن رہا ہے اس لیے پھر اسے ڈانٹتا, لباس تم نے اچھا پہن لیا, پاک پہن لیا, حلال پہن لیا, صاف ستھرا پہن لیا, عمدہ پہن لیا, لیکن تجھے تو پتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے تو وہ تو آقا اپنے جسم کے اوپر اور اپنے لباس کے اوپر خوشبو لگا کر جایا کرتے تھے. تو نے آج خوشبو لگائی, چلو ایک دفعہ پھر خوشبو پہلے لگا لو. خوشبو لگانے کے لیے آپ چلے گئے, خوشبو لگائی, بلکہ میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات اور عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلنے لگتے نماز کے لیے, اگر رسول اللہ مصروفیت کی وجہ سے نہ لگاتے تو امی عائشہ آگے بڑھ کر وہ خوشبو خود لگاتے کہ میرا محبوب محبوب اپنے اللہ جو اس کا محبوب ہے اس کے دربار میں جا رہا ہے. تو خوشبوؤں میں رچا بسا جانا چاہیے. کمی عائشہ آگے بڑھتی اور خوشبو لگا دی اور محمد رسول اللہ جوابی ایسی خوشبو لگاتے. یہ خوشبو جو لگا کر بھیجتی اس کی تو خوشبو کچھ دیر کے بعد ختم ہونا تھی, لیکن جو رسول اللہ خوشبو لگاتے امی عائشہ کو اس کی خوشبو نہ ختم ہونے والی ہوتی. آپ فرماتے جو مانوی خوشبو ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوا کرتی, جو شوہر کی محبت کی خوشبو ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوا کرتی. آپ ارشاد فرماتے عائشہ لا طیبہ الا طیبہ کی. نہیں عائشہ یہ کیا خوشبو لگائی تو نے, جو تیری خوشبو ہے وہ کسی اور کی خوشبو ہو ہی نہیں سکتی. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ یہ اہتمام کرتے ہوئے جانا, پھر ہر قدم کے اوپر درود شریف پڑھتے ہوئے آپ جا رہے ہیں, ذکر الہی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. نفس لوامہ کہتا ہے جانا تو تو نے ہے ہی ہے, اب ہر قدم کے اوپر تو ذکر کیوں نہیں کرتا ہوا جاتا؟ جس نبی نے تجھے یہ رستہ دکھایا ہے اس پہ درود پڑھتے ہوئے کیوں نہیں جاتا؟ پھر ملامت کرتا, وہ ملامت ہی کرتا جاتا ہے. کہتا ہے اچھا نماز کا وقت ہو گیا ہے, کسی نے نماز کے وقت میں گھر کے اندر سنتیں پڑھ لی ہیں اور سنتیں پڑھ کر وہ باہر چلا گیا ہے اور جا کے وہ اتنی جلدی پہنچا کہ وہ جا کے نماز کے اندر شامل ہو گیا, اسے تکبیرہ تحریمہ مل گئی, نفس مطمئن ہو گیا ہے. لیکن لفظ لمامہ کہتا ہے کہ اگر تو تھوڑی دیر پہلے چلا جاتا اور نماز کے انتظار میں بیٹھتا وہاں پہ تو تیرا اجر کس قدر بڑھ جاتا, تیرا اللہ تجھ پہ کس قدر راضی ہوتا. کیا تو نے سنا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کے لیے آیا اور نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا حتیٰ کہ امام آیا اور امام نے آ کے نماز کی اقامت کی, اس وقت تک جو بیٹھا رہا کانہ فی الصلاۃ, اس کی حالت یہ ہے کہ وہ نماز کی حالت میں ہے. تیرا وہ بیٹھنا بھی نماز کی حالت ہو جائے گا. تو اب جائے گا تو جا کے وہاں پہ انتظار میں بیٹھنا اور بیٹھ کر ذکر الہی میں مصروف ہو جانا. نفس لوامہ تو ڈانٹ تو ہی رہتا ہے حتیٰ کہ زندگی کا آخری لمحہ آ جاتا. جس کو یہ نفس لوامہ نصیب ہو گیا, اس نفس لوامہ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں میں نے عرض کیا کہ ایک تو کتاب اللہ کا علم, یعلمہم الکتاب والحکمہ, حدیث نبوی کا علم. کتاب اللہ کا علم بھی چاہیے, احادیث نبوی کا بھی علم بھی چاہیے. اور تیسری بات جو محمد رسول اللہ نے کہی, صحبت صالح, نیک لوگوں کی صحبت, اولیاء اللہ کی صحبت, صالحین کی صحبت میں جا کے بیٹھنا. پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی صحبت میں بیٹھنا ایسا ہے جس طرح کوئی آدمی خوشبو بیچنے والے کے پاس جا کر بیٹھ جائے اور خوشبو بیچنے والے سے خوشبو بے شک نہ لے اور وہ خوشبو سے بے شک نہ دے, لیکن جب وہ بیچ رہا ہوگا اور اس کی دکان پہ بیٹھا ہوگا تو اس کے مسام خود بخود خوشبو کو سونگتے رہیں گے اور دماغ اس کا اس سے معطر رہے گا. جو اولیاء اللہ کے پاس بیٹھتا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اور کچھ نہ بھی لے سکے تو وہ جو فضا ہونی چاہیے اس کے دماغ کی, وہ اس کا جو ماحول ہونا چاہیے, وہ ماحول خود بخود اللہ کہتے ہیں بن جاتا. اس لیے صحبت صالح کا اختیار کرنا. نفس لوامہ ڈانٹتا ہے کہ یہ وقت تو نے کہاں گزارا, ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر کون سا پروگرام دیکھا, تم نے گپ شپ کے اندر کیا وقت مقرر کیا تھا, کیوں کیا تھا؟ اگر نفس لوامہ سمجھاتا ہے کہ اگر تیرے دوست آ گئے گپ شپ ہی کرنی ہے تو یہ سوچ کے کہا کہ محمد رسول اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے تھے, میں ان کی سنت کو ادا کر رہا ہوں, ذرا تمہارے سوچنے کی دیر ہے, یہ گپ شپ تمہارا دنیاوی کام نہ ہوگا, پھر یہ تو تمہارے رسول کی سنت کی ادائیگی ہو جائے گی. یوں اللہ کے رسول پھر پاک کرتے تھے، یزکیہم ان کو پاک کرے، کتاب اللہ کے ذریعے، سنت مطہرہ کے ذریعے اور اپنی صحبت میں رہنے والوں کے ساتھ. وَإِن كَانُوا فِي قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہ صحابہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ وہ لوگ تھے جو شراب پینے کو نہ صرف اچھا سمجھتے بلکہ زیادہ پینے پہ فخر کرتے. محمد رسول اللہ نے جب تدریج کے ساتھ نماز کے احکام جو اللہ نے کتاب اللہ میں اتارے وہ سمجھائے، اپنی سیرت کے ساتھ جب سمجھایا، تو پھر ایک دن ایسا آیا کہ لوگوں کو جب اللہ کا حکم بتایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم اب اس کام کو چھوڑنے کے پر تیار ابھی نہیں ہوئے، تو لوگوں نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کر کہہ کر کے جو اندر تھی وہ بھی باہر نکال دی اور اس کے مٹکے توڑ دیے. اس طرح پاک کیا انسان، ایک ایک عمل کر کے بتایا، جس کی تعلیم دی اس کی ساتھ حکمتیں سکھائی. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا بیٹیوں سے محبت کرنے والا بنا دیا. اس معاشرے کو جو بات بات پر لڑتا اور انسانی خون کو بہاتا تھا، اسی معاشرے کے انہی لوگوں کو محمد رسول اللہ نے تزکیہ نفس کرتے ہوئے آپس میں رحما بینہم بنا دیا. وہ گندے ترین لوگ دیکھتے ہی دیکھتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے کے نتیجے میں رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے. یہ ایک انقلاب برپا کر دیا. آج کے دائی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے کتاب اللہ کا سہارا لے، محمد رسول اللہ کی احادیث کا سہارا لے اور صالحین کی صحبتوں کا اہتمام کرے. فساق اور فجار لوگ گلی محلوں کے اندر پھنیر سانپوں کی طرح وہ ڈسنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے رہتے ہیں. آپ کے گھروں کی صحبتوں کے اندر بھی وہ پھنیر سانپ ڈسنے کے لیے اور ایمان کو ہلاک کر دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. ان سے بچ کر صحبت صالح میں جا کے بیٹھو، اس کا باقاعدہ اہتمام کرو، اپنے بیویوں کو اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آؤ تو قرآن کی مجلس میں اللہ کا کلام ہوگا، محمد رسول اللہ کی باتیں ہوں گی، لوگوں تم نے سیکھ کی نہیں ہے. یہ وہ ماحول ہے جس سے تمہارے دماغ کے اندر وہ مؤثر طریقے سے اللہ کی باتیں، اس کے رسول کی باتیں پہنچ جائیں گی، تمہارا دماغ اس کے مطابق عمل کے لیے ڈھلنا شروع ہو جائے گا. کون جانے کل قیامت کے روز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل جب رسول اللہ کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پی لو تمہیں بھی نصیب ہو جائے. وہ تو گمراہ تھے، آج بھی گمراہ لوگوں سیدھا رستہ اختیار کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہوتا تو محمد رسول اللہ وہ سکھا کر جاتے. اولما اصابت کو مصیبت، یہاں کلمہ اولما الف استفہام کے لیے ہے شروع میں، کیا کیا مطلب، اور یہ کیا تو جبیہ لما واو جو ہے درمیان میں ہے، یہ استناف کے لیے ابتدا کر رہی ہے نئے جملے کا. لما جب اصابت اصابا یوسیب، ہم نے پہلے بھی بڑا مصیبتن کئی دفعہ یہ کلمہ آیا ہے مصیبت میں مبتلا ہونا، اصابت کم مصیبت پڑ گئی، کم تم سب کو، مصیبت تم کوئی مصیبت، قد اصب تم، قد یقیناً اصب تم، تم نے مصیبت میں مبتلا کیا تھا، مثلیہا اس جیسا، تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آن پڑی تو کہنے لگے یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں پہلے آ چکی ہے. یہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخم زخم ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، صحابہ کٹ رہے ہیں، تو حیران ہو کر کہنے لگے کہ یا اللہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود اتنی بڑی مصیبت ہم پر، اور ان کے ہاتھوں جو اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے آئے ہیں ان کے ہاتھوں کہاں سے آ گئی. ایک سوال پیدا ہوا، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب شکست ہمیں نہیں ہونی چاہیے، اب ہمیں نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی سوچ میں وہ سچے تھے. جس کے پیچھے اللہ ہو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا، یہ ممکن ہی نہیں تھا. اللہ بڑے طریقے سے انہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں کہ ابھی پچھلے سال کی تو بات ہے، تمہارے دو مثل، مثلی ہے یعنی دو مثلیں تمہاری، یہاں تو تمہارے 70 افراد آج شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں، بدر کے اندر کیا ان کے 70 آدمی نہیں مارے گئے تھے، اور 70 آدمی تم نے ان کے گرفتار نہیں کر لیے تھے، کیا جرم تھا ان کا؟ اسرے کے اندر وہ تم سے زیادہ، مال کے اندر تم سے زیادہ، قدرتی وسائل میں تم سے زیادہ، ہر معاملے میں تم سے زیادہ تھے، لیکن انہیں شکست ہو گئی تھی. اس دن ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے، ان کے 70 آدمی گرفتار ہو گئے تھے، انہیں شکست فاش ہو گئی تھی، اور تم حیران ہو کر کہہ رہے ہو تو ان کا کیا قصور تھا، ان کو پھر کیوں شکست ہوئی؟ اس کے علاوہ کوئی اور بات تھی کہ ان کے پیچھے ہم نہیں تھے؟ جس کے پیچھے اللہ ہوتا ہے اسے شکست نہیں ہوتی. وہ چونکہ مجھ پر ایمان نہ لائے اور میرا کہنا انہوں نے نہیں مانا، میرے رسول کا کہنا نہیں مانا، تو میں ان کے پیچھے نہیں تھا، انہوں نے اعتماد اپنے ان چیزوں پہ کر لیا جو اسباب کہلاتے ہیں، اسباب پہ کر لیا، تو ہم نے ان کو شکست دے دی. تو یہی حال تمہارا ہو گیا، کلمہ تو تم نے پڑھ لیا تھا، نمازیں تو تم نے پڑھ لی تھی، روزے تو تم نے رکھ لیے، زکاتیں تو تم نے دے لی، حج تو تم نے کر لیے، یہ سارے کام تم نے کر لیا، ہم میں مانتا ہوں. تم نے کلمہ پڑھا تھا جس طرح لا الہ الا اللہ اسی طرح پڑھا تھا محمد رسول اللہ، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ماں ہم نے تو کوئی رسول بھیجا ہی نہیں ہے سوائے اس سے کہ اس کی اطاعت کی جائے، ہم نے تم نے محمد رسول اللہ کو اپنا رسول بھی مانا، اور غزوہ احد کے دوران تم نے محمد رسول اللہ کو رسول مان کر بھی ان کی اطاعت نہ کی. ہم نے کب کہا ہے کہ جو 99 کام رسول اللہ کے مطابق کرے گا، ایک ان کی مخالفت میں کرے گا، ہم اسے مومن ہی مانتے رہیں گے۔ وہ تمہارے رجسٹر میں لکھا ہے کہ مومن، ہمارے رجسٹر میں وہ مومن نہیں رہتا جو 99 کام تو رسول اللہ کے کہنے پر کرے اور ایک کام ان کی مخالفت میں کر ڈالے۔ اس لیے وہ جملہ اختیار کیا گیا تھا، لا تہنوا ولا تحزنوا، ذرا دل شکستہ نہ ہونا، ذرا غم نہ کرنا، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے تو۔ تو گویا اگر آج تمہیں ناکامی ہوئی ہے تو ہمارے دربار میں اور ہمارے رجسٹر میں آج تم مومن نہیں لکھے گے۔ اس میں کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے کہ آج تمہیں شکست کیوں ہو گئی، آج تمہارے رسول زخم زخم کیوں ہو گئے، اس لیے ہوئے ہیں کہ تم نے کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا ہے لیکن رسول اللہ کے کلمے کے بعد رسول اللہ ہی کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا۔ تم درے سے نیچے اتر آئے ہو، ان کی مرضی کے خلاف اترے، تم میں مال کی محبت پیدا ہو گئی ہے، ان کی مرضی کے خلاف ہوئی، تم موت سے ڈرنے لگ گئے ہو، ان کی مرضی اور ان کی تعلیمات سے ہٹ کر تم چلنے لگے۔ آج بھی اب کہتے ہو کل تم، تو تم نے کہا انا ہاذا، کہاں سے آ گئی یہ مصیبت، ہمیں کہاں سے شکست ہو گئی۔ کل ہوا من عند انفسکم، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کل کہہ دیجئے، ہوا وہ جو مصیبت سے تم مبتلا ہوئے ہو، من عند انفسکم، من سے ہماری زبان کے کلمہ، اند بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، انفس نفس کی جمع ہے، تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تمہارے نفس رسول کی بات سے مطمئن ہو چکے ہوتے اور لفظ لوامہ تمہیں ڈانٹ رہا ہوتا، تم کبھی بھی درے سے نیچے نہ اترتے۔ اگر تم درے سے نیچے نہ اترتے، میرے رسول کا کہنا مان دے، تو ہم بھی تمہیں شکست سے دو چار نہ کرتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرات محترم، آپ بھی سوچتے ہوں گے ہم 35 سے زائد ممالک ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، ہماری مساجد تو نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں، اور ابھی 20 رمضان پہ تو مساجد میں اعتکاف کرنے والے اور اللہ کے لیے اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر وہاں بیٹھنے والوں سے تو مساجد بھی بھر جائیں گی، بے شمار لوگ آ جائیں گے، ہم اللہ کی راہ میں مال بھی لگانے والے ہیں، ہم اللہ آپ کا کلمہ اور آپ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں، پھر آج دنیا کے اندر جہاں شکست ہوتی ہے تو وہ اس میں مسلمانوں کا نام کیوں ہوتا، مسلمانوں کو کیوں شکست ہوتی ہے؟ اگر کوئی وطن تاراج ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کا کیوں ہوتا ہے؟ کسی بیٹی کی عصمت لٹتی ہے تو وہ مسلمانوں کی بیٹی کیوں ہوتی ہے؟ کسی مسلمان ملک سے ہی امریکہ کسی عافیہ کو اگر گرفتار کر کے لے کے جاتا ہے تو وہ مسلمان ہی کیوں ہوتی؟ اس قدر ذلت، آخر کیوں؟ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے، کل ہوا من عند انفسکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ خدا لکھتی کہیے، کلمہ تو پڑا ہے، کیا میری اور آپ کی زندگی محمد رسول اللہ کے کہنے کے مطابق ہے؟ خدا لکھتی کہیے، کیا میری اور آپ کی زندگی قرآن حکیم کے اس منشور کے مطابق ہے؟ جس قرآن نے शूद्र और ब्राह्मण की तफरीक को मिटाया था और कहा था कि तमाम इंसान बराबर हैं, क्या कलमा पढ़ने के बावजूद हम चौधरी और मुजारे बनकर किसी को बढ़िया और किसी को घटिया नहीं समझते? ये बड़ी जात का है और ये छोटी जात का कहकर धतकारते नहीं? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो इस बुत को अपने पांव तले रौंद डाला था। क्या यह सच नहीं है कि हम बलोची, सिंधी, पंजाबी का नारा लगाते हैं? और जो बड़े दिल वाला था, वो जिसको लोग पंजाब कहते थे, क्या पंजाब के अंदर यह नासूर एक बड़ी खतरनाक हद तक आगे नहीं बढ़ गया कि अब जनूबी पंजाब और शिमाली पंजाब की तफरीक कर बैठा? हुज्जतुल विदा के मौके पर क्या जात पात के इस बुत को, रंग और नस्ल के इस बुत को और जबान के इस बुत को क्या मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पांव के नीचे रौंदा नहीं था? क्या दुनिया के सारे कवानीन को बातिल करार देकर अल्लाह के दिए हुए कवानीन के निफाज का रसूलुल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था? क्या 62 साल 63 साल गुजर गए हमारे मुल्क के अंदर, अभी तक अल्लाह के दीन का कहीं पर कोई निफाज है? क्या कुरान के सांचे में ढलने के लिए मैंने और आपने वो फजा जो रसूलुल्लाह ने बनाई थी वो बनाई है? कहीं सोबत साले का एहतमाम है? आपको क्लब तो मिल जाएंगे लेकिन फाशी और उरियानी के मिलेंगे। आपको लोगों के इज्तिमा तो होते देखेंगे लेकिन वहां पर नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और उनके अंदर उन तालीमात का चर्चा होगा जो तालीमात अल्लाह उसके रसूल से हटकर है। दूर की बात क्यों करूं, मेरे और आपके घर के अंदर क्या माहौल है? क्या ये इस्लामी है? रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना ये हमारी सकाफत थी जी? आपके घरों में और मेरे घर के अंदर रात को जल्दी सोने का कोई निजाम है? हमने रसूलुल्लाह की बात को गलत नहीं कर दिया? सुबह उठने का कोई एहतमाम है? नमाज पढ़ लेने के बाद सूरज के तुलू तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का कोई उम्मती सोया करता था? हमारे यहां कोई उठता है? पहले तो बड़े बड़े जो बादशाह और अय्याश किस्म के लोग होते थे, हमने उनके बारे में तारीख में पढ़ा है कि बादशाह ने ताली बजाई और एक रकासा रक्स करती हुई उसके दरबार में हाजिर हो गई और उसने कहा कि अपने जिस्म की शायरी करो और उसने थिरकना शुरू किया। वो तो बड़े बड़े बादशाह करते थे, अवाम आम लोग जो मैं और आप हैं इसका कोई तसव्वुर हमारे यहां मौजूद न था, लेकिन उस बादशाह को ताली बजानी पड़ती थी। शैतान ने नफ्स अम्मारा के जरिए हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल दिया है और हमारे इख्तदार को वो शर्फ बख्शा है कि दुनिया के गंदे तरीन स्टेशन और गंदे तरीन प्रोग्राम देने वाले उनकी एक फौज तैयार कर दी है। ताली बजाने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिमोट कंट्रोल के बटन को दबाना है और रकासा रक्स करती हुई सामने आ जाती है। پہلے فقہا کہا کرتے تھے کہ ان کے درباروں کی وجہ سے کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے، اب تو ہر گھر کا بادشاہ یہی حرکت کر رہا ہے۔ آج سے کچھ دیر لوگ پہلے کہا کرتے تھے نوجوان بگڑ گئے ہیں، نوجوان بگڑ گئے ہیں، کچھ دیر پہلے جملہ یہ ہوتا تھا، وہ جو نوجوان بگڑے تھے اب وہ دادا ہو چکے ہیں، میں کہتا ہوں بابے بگڑ گئے ہیں، ان بابوں کے بگڑنے سے بیٹے اور نواسے بگڑ رہے ہیں، میرے رسول کی پوری امت تباہ ہو رہی ہے۔ خدا لگتی کہو، اب کہتے ہو کہ یہ شکست ہمیں کیوں ہوتی ہے؟ بالکل اسی طرح جس طرح صحابہ نے پوچھا تھا، قلتم ان ھذا، یہ کہاں سے ہو گیا ہے؟ ہم کہتے ہیں آج بھی ہر طرف شکست ہمیں ہی، اور چند دن پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے چلو امریکہ تو ہمیں مارتا تھا، پہلے ہمیں رشیا مارتا تھا، اب ساری دنیا کٹھی ہو کے مار رہی ہے، اب تو اللہ نے بھی مارنا شروع کر دیا ہے۔ ہاں یہ سچ، ہاں یہ سچ، تم میں اور پہلوں میں ایک فرق ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ اللہ تیرا عذاب کو دیکھا ہم ڈر گئے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب زلزلہ آیا تھا یہ الارم تھا کہ آگے یہ سیلاب بھی آئے گا؟ اللہ کی تو بہت بڑی قوت ہے، جب زلزلہ آیا تو اس کے بعد کیا ہم نے اجتماعی طور پر کوئی توبہ کی؟ اللہ کی طرف واپس پلٹنے کا کوئی فیصلہ کیا؟ قرآن حکیم کے احکام کے نفاذ کے لیے کوئی کوششیں کیں؟ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے کوئی اہتمام کیا؟ بلکہ اگر اس زلزلے کے بعد کوئی جھنڈا اگر بلند ہوا ہے تو کفر کی فوج کا ہم نے کیا۔ کیا ہمارے ہی ہاتھوں اللہ کے بندوں پہ یلغار، امریکی جنگ کرنے کے لیے کیا مسلمان نہیں لڑ رہے؟ وہ امریکی یلغار خود ان کے سپاہیوں کے ذریعے نہیں ہو رہی، وہ تو آج لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ وہ مورچہ جو سود کی بنیاد پر ہم نے بینکوں کی صورتوں میں ہر محلے کی نکر پہ لگا رکھا ہے اللہ اس کے رسول کے خلاف، وہاں سے سود کے کاروبار کو ختم کرنے کی کوئی کوشش، کوئی خواہش؟ بلکہ سود کا کاروبار کرنے والوں کے تم نے ہاتھ مضبوط کیے، گویا اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ اللہ تو ان کا ساتھ دیتا ہے جو اللہ کا ساتھ دیتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہو اس کے بارے میں بھی کہتے ہو تو اسے شکست کیوں ہو گئی؟ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، وَمَا أَصَابَ، وہ ہماری زبان کے کلمے بھی، اور ما جو، أَصَابَكُمْ جو تمہیں آج مصیبت نے پڑی ہے، أَصَابَ يُصِيبُ مُصِيبَةً، کم تم کو، يَوْمَ الْتَقَى، يَوْم دن التقا جب لکا ہوا، جب ملاقات ہوئی، جب ملے، الجمعانی دو جمع یعنی دو گروہ جب آپس میں ٹکرائے، فبِإذن اللہ، فبِإذن اللہ بے کے ساتھ، اذن اردو میں استعمال کرتے ہیں، پس اللہ کے اذن کے ساتھ، فبِإذن اللہ اللہ کے اذن کے ساتھ، ولیعلم یہ جو کچھ ہوا ہے کیوں ہوا ہے، لیعلم لام یہاں پہ لازمی کے معنوں میں ہے، یا تو یہ لام تعلیل ہوتا ہے یا لام لازم ہوتا ہے، لام تعلیل ہو تو اس کے معنی کے لیے ہوں گے اور لام لازم ہو تو اس کے معنی یقیناً ہوں گے، لیعلم لام کے لیے یہاں پہ تعلیل ہے، یعلم وہ جانتا ہے یا جان لے، المؤمنین حقیقی مومن کون ہے، تاکہ وہ جان لے کہ مومن کون، الف لام لگا ہوا ہے، یہ عام مومن ہوگا کہ حقیقی مومن، جو بعض معاملات میں اللہ کی بات مانے اور بعض معاملات میں اپنے کسی لیڈر کی بات مانتا ہو، وہ مذہبی لیڈر ہو یا وہ سیاسی لیڈر ہو، وہ معاشرتی لیڈر ہو یا ریفارمر کے نام پہ آیا ہو، بعض معاملات میں وہ اللہ کی بات مانے اور بعض معاملات میں ان کی بات مان لے، بعض معاملات میں اللہ کی بات مانے اور بعض معاملات میں اپنے نفس کی بات مان لے، اس کا نفس مطمئنہ ہے، وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ یہ جان لے، الَّذِينَ نَافَقُوا اور جان لے کہ وہ منافق کون ہے جنہوں نے نفاق کیا، زبان سے میرا اور آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس طرح عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کا زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، میں اور آپ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بھی نمازیں پڑھتے تھے، روزے میں اور آپ بھی رکھتے ہیں جس طرح عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بھی روزے رکھتے ہیں، غیب کے ذریعے اللہ نہیں بتا رہے، کیا عمل خود بتا دے گا، جب اللہ اور اللہ کے مخالفوں کا معاملہ آئے گا، کون در پردہ اللہ کا ساتھ دیتا ہے اور کون در پردہ دراصل اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے، کلمہ وہ لا الہ الا اللہ کہے اور ساتھ وہ اللہ کے دشمنوں کا دیتا ہو، وہ مومن ہے کہ منافق ہے، جی مجھے آواز نہیں آئی آپ، آپ کا عمل تو اللہ کے مخالفوں جیسا ہو اور اللہ کے مخالفوں کے کام کو آپ بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہے اور زبان سے کہیں کہ اللہ تیرے غلام تیرے وفادار، رسول تیرے غلام تیرے وفادار، اللہ کے دربار میں نام مومنوں کی فہرست میں ہے کہ منافقوں کی، یہ شکست آج اس لیے ہے کہ آج ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کون اٹھتا ہے اور کون خاموش رہتا، جو آج نہیں اٹھے گا بے شک نمازیں پڑھے، بے شک روزے رکھے، بے شک زکاتیں دے، بے شک حج کرے، یہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ کہیں نہیں آیا کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، ہاں منافقوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز پڑھنے تو جاتے لیکن سستی دکھاتے، آپ بھی نماز پڑھنے جاتے ہیں سستی تو نہیں نہ دکھاتے، ایک ایک نشانی پوری ہو رہی ہے، پھر حیرانوں سے پوچھتے ہو مسلمانوں کو شکست کیوں ہو گئی، وکیلا لہم وکیلا وہ ہماری زبان کا کلمہ، کالا اس نے کہا اور کیلا پیسی وائز ہو گیا ایکٹیو وائز نہ رہا، ہم نے کہا تھا جہاں پہ زبر آتا ہے وہاں پہ کلمہ الف آئے گا، اور جہاں پہ زیر ہوگی وہاں پہ یہ ہو جاتی. پیسی وائز کے اندر پہلے کے اوپر پیش اور دوسرے کے نیچے زیر ہونی چاہیے تھے. تو یہ جو دوسرے کے نیچے زیر آ رہی تھی اس کی جگہ پہ دو نقطے آگے کیلا. اور چونکہ زیر تھی اس کے ساتھ یا مناسبت تھی دو نقطے لگا دیے. کیلا لہم جب کہا گیا ان سب کو تعالو, تعال کہتے آؤ, اور واو الف جمع کی علامت ہے, واو الف واو نون یا نون لگ جائے تو یہ جمع کی علامتیں ہوتی ہیں. تعالو تو تعالو آؤ, قاتلو قتال کرو, قاتلو لڑو, فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ اللہ کی راہ, او یا ادفاؤ یا دفاع کرو. قالو قالو تو انہوں نے کہا, واو الف جمع کی علم قالو تو انہوں نے کہا, لو نعلمو لو نعلمو اگر ہم جانتے, عالمو میں جانتا ہوں, یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا, تعلمو تم جانتے ہو یا جانو گے, اور نعلمو ہم جانتے ہیں یا جانیں گے, لو نعلمو قتالن اگر ہم جانتے کہ قتال ہوگا, لاتبعناکم لام یقیناً کے لیے, اتبا اتباع کرنا پیروی کرنا, نہ ہم نے کم تمہاری تو یقیناً ہم نے پھر تمہاری پیروی کی ہوتی, ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے. ہم للکفری ہم وہ سب للکفری دو لام لگ گئے اس کے معنی کے لیے ہو گئے, کفر کا مطلب تو کفر ہی ہے ہماری زبان کا کلمہ, للکفری کفر کے لیے ہے, یومئذ یوم ہماری زبان کا کلمہ ہے, ذن اس دن, اس دن سے اقرب قریب ہماری زبان کا کلمہ ہے, اقرب سب سے زیادہ قریب, افعال کا وزن ہے, اقرب افعال سب سے زیادہ قریب ہے, منہم من سے ہم ان میں سے, للایمان ایمان سے, یقولون یقولون وہ کہتے ہیں یا کہیں گے, بے افواہم بے کیسا فو کہتے ہیں منہ کو, فو کی جمع ہے افواہ, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں افواہ کا کلمہ, یہ تو افواہ ہے ایسے منہ سے نکلی ہوئی باتیں, بے افواہم اپنے منہ سے, ما لیس فی قلوبہم جو کہ ان کے دلوں میں نہیں ہے, واللہ عالم اور اللہ جانتے ہیں, بما یکتمون جس کو وہ چھپا رہے ہیں. وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا او اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو, تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے تو اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے, وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. ہمارا وقت مکمل ہو گیا, بڑی اہم آیات ہیں, انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. میری آپ سے درخواست ہوگی کہ دین کے اس غلبے کے لیے جب تک قرآن حکیم سے نہیں جوڑتے, حدیث نبوی سے نہیں جوڑتے, صحبت صالح کا اہتمام نہیں کر لیتے, کوئی ماحول میں تبدیلی کا کوئی امکان پیدا ہو سکتا ہے, تو مجھے اور آپ کو کوششیں کرنا. ہم کوششوں کی حد تک تو مکلف ہیں, اس کے آگے مکلف نہیں ہیں, تو کوششیں تو کر دیکھیے نا, ہینڈ بل بھی لے جائیے, لوگوں کو سمجھائیے, اگلی اتوار کو لوگوں کو ساتھ لانے کی کوشش کی. اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ قرآن ہاؤس بنانے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، جو میکسیمم آپ کر سکتے ہوں، میں نے کہا تھا اس دفعہ زکوٰۃ بھی آپ قرآن ہاؤس کے اندر ہی لگائیں، تو اس حوالے سے طاہر صاحب موجود ہیں، اور خواتین کے اندر بھی کوئی اکٹھے کر لیں پیسے اگر، تو وہ رسیدیں پھر لے لیں ان سے، اور میکسیمم اس کے لیے کوشش کریں، اور اپنے دوست احباب کو بھی کہیں اگر ان کے لیے آپ کو لیٹر کی ضرورت ہو میری طرف سے کہ آپ مجھ سے لیٹر لے جائیں اور ان کو جا کر دیں، اور ان سے پھر وہ پیسے لے کر آپ آئیں، تو مجھ سے آپ لیٹر طلب کر سکتے ہیں، میں آپ کو لیٹر دے دوں گا، آپ ان سے جا کے پیسے لے کر آئیں، لیکن اپنے اس کام کے اندر پوری صلاحیتیں کھپائیں، پوری صلاحیتیں کھپائیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ عتیق صاحب یہاں نیچے پڑیں گے وہ سی ڈیز، یہ پڑیں گے حضرات، یہ آپ نے فلمیزیا چینل پر اور سلور سکرین پہ پروگرام تو دیکھ رہے ہوں گے، اگر آپ کے گھر میں آپ کے پاس کمپیوٹر ہے اور دیکھنے کے لیے جگہ موجود ہے، تو میرے پاس سی ڈیز ہیں، وہ آپ لے جائیں، اپنے اپنے گھروں میں بھی لگائیں، اپنے بچوں کو جو نہیں آ رہے ان کو وہاں پہ بھی دکھائیں۔ یہ سی ڈیز آپ کو عتیق صاحب بیٹھیں گے نہیں، یہ تقسیم کریں گے، فری ہوں گی، جس کے حصے میں جو آئے کھڑے ہو جائیں بیٹھ کیوں گے، اور خواتین کی طرف کچھ بھیج دیں۔ یہ لفافہ لے لیں بیٹا، کچھ اس میں ڈال لیں، یہ خود طلب کر رہے ہیں، جن کے پاس کمپیوٹر ہے وہ لے لیں۔ جس جس کے پاس کمپیوٹر ہیں وہ لے لیں، جتنی مرضی لے لیں۔ کوئی حصہ لے لیں جی، اس کے بعد ضرورت پڑے گی اور لے لیں آپ، لیکن لے لیں۔ دعا کے بعد اگر کسی نے ان ڈبوں میں پیسے ڈالنے ہیں وہ ڈبوں میں ڈال دے، جنہوں نے ان کو جمع کرانے ہیں وہ جمع کروا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے، یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے، یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، تیرے دین کے احیاء کے لیے اور تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے جن لوگوں نے جب جب جہاں جہاں جیسے جیسے جتنی جتنی کوششیں کی ہیں، اے اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ اگر وہ کام کرتے ہوئے آپ تک پہنچ گئے ہیں تو اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے۔ بالخصوص سید ابو العالی مودودی علیہ رحمہ، جنہوں نے تیرے دین کے حیا کے لیے چمکھی لڑائی لڑی اور مجھ جیسے نکارا انسان کو اپنے ذاتی خرچ پر ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیج کر اس کام پہ لگا دیا، یا اللہ میرے اس محسن کی قبر کو بھی نور سے بھر دیں اور انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما دیں۔ اے اللہ سب مومنین والمومنات، سب مسلمین والمسلمات، یا اللہ جو تیرے دربار میں پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دینا۔ یہ تو اشراہی مغفرت کا چل رہا ہے، یا اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دینا، ان سے درگزر کرنا، یا اللہ ان کے درجات کو بلند کر دینا، ان کو معافیاں عطا فرما دینا، ان سے راضی ہو جانا، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا۔ بالخصوص میرے امی، میرے ابو، جنہوں نے مار کے، ڈانٹ کے، پیار کے ساتھ مجھے اس راہ پہ لگایا اور اس راہ پہ کھڑا رکھا، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دینا، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دینا۔ یا اللہ پاکستان، یا اللہ عالم اسلام، یا اللہ پاکستان، یا اللہ عالم اسلام، تیری امان۔ یا اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس کی بنیاد پر پھر آپ ہماری مدد کے لیے فرشتے اتارتے ہیں۔ یا اللہ ہم ایسے ہو جائیں کہ فضائے بدر بن جائے اور آپ کے فرشتے اتر آئیں اور ہماری مدد کرنے والے ہو جائیں۔ اے اللہ ہم پہ کرم فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہم پہ کرم فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ غلبہ اسلام ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات، یہ کم از کم جو دعوت کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ آپ یہ جو رات کو ٹی وی کے پروگرام ہو رہے ہیں وہ ضرور لوگوں کو دکھائیں، اس کے ذریعے انشاءاللہ ترغیب بھی ہوگی، اور وہ جو زندگی گزارنے کے لیے اہم چیزیں ہیں وہ وہاں پہ میں بتا رہا ہوں تاکہ لوگ اپنی زندگیوں کو اس سے سنوار سکیں۔ یہ چند سوالات ہیں، اگر سننا چاہیں تو وہ سوالات سن لیجیے۔ عورت کا جو ذاتی مال یعنی زیور، زمین وغیرہ، عورت کے مرنے کے بعد تقسیم کیسے ہوگی؟ عورت کے مرنے کے بعد اگر شوہر زندہ ہے تو اس میں ایک بڑا چار حصہ شوہر کو مل جائے گا، اور باقی جتنی دولت بچے گی وہ بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر دو اور ایک کی نسبت سے تقسیم ہو جائے گی، دو حصے بیٹی کو اور بیٹے کو اور ایک حصہ بیٹی کو مل جائے گا، اس طرح تقسیم ہو جائے گی۔ زیور بھی اور زمین بھی، اگر زمین خاندان کے لوگ اکٹھا رکھتے ہوئے زمین کے حصے ویسے کرنا چاہتے ہوں مرلوں کے اعتبار سے تو ان میں تقسیم مرلوں کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زمین کو بیچ کر اور زیور کو بیچ کر اس کے پیسوں کی تقسیم کی جائے گی۔ عورت کے پاس جو زیور، اس کی زکات مرد دے گا یا عورت؟ پاکستان میں تمام کے تمام ذمہ داری مسلمان مرد کی ہوتی ہے، مسلمان عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کے کھانے پینے اور اس کے تمام چیزوں کی ذمہ داری مرد پر ہے، لہذا اس زکات کو بھی مرد ہی عطا کرے گا۔ عورت نے جو مال یہ جو زیور بھی پہننا ہے وہ بنیادی طور پہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے پہنا ہے، وہ آپ ہی کی ضرورت تھی دراصل، جو عورت پوری کر رہی ہے تو وہ پیسے آپ ہی کو دینے ہوں گے۔ عورت اپنے مال کو کس طرح اپنی زندگی میں استعمال کرے، یہ بڑا تفصیل سے ہے، جس طرح اللہ نے حکم دیا ویسے ویسے وہاں پہ استعمال کر لے، ناجائز کسی جگہ پہ پیسے استعمال نہ کرے۔ اعتکاف کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ اعتکاف اعتکاف ہی ہوتا ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا چند ایام کے لیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تو بالکل ہی اپنے آپ کو آخری 10 دنوں میں وقف کر دیا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی کے بعد امہات المومنین بھی اسی طرح اعتکاف کرتی تھی، تو آپ نے بھی اسی طرح اللہ کے یہاں اعتکاف کرنا ہے. ہاں جس کے پاس وقت نہ ہو وہ کچھ دیر کے لیے مسجد جائے تو اعتکاف کی نیت کر لے کہ جب تک میں مسجد میں اللہ میرے اس اعتکاف کو قبول فرما، تو اس کا اللہ وہ اعتکاف بھی قبول فرما لے. کیا اپنی کسی حاجت کے لیے اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ نیک کاموں میں سے کوئی کام بھی بطور نظر کیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اتنے نوافل پڑھوں گی، اس طرح یہ بھی ایک نیک کام ہے، آپ اعتکاف کے طور پر یہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ دوزخ میں انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے. انسان تو اپنے گناہوں کی پاداش، جبکہ پتھر کے حوالے سے کیا پتھروں سے بھی گناہ ہوئے ہوں گے؟ کیونکہ ہر چیز اللہ کی حمد کرتی ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. پتھر کو اس لیے نہیں جن دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو مکلف نہیں ہے، وہ تو اللہ کی تسبیح کرتا ہے. یہ تو ایک تمثیل صرف بیان کی گئی ہے کہ جس طرح ایندھن کو جلایا جاتا ہے، اس طرح وہاں پہ انسان اور پتھر بطور ایندھن ہوں گے. یہ بات بڑی عمیق سمجھائی گئی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لے لیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. آج سے کچھ دیر پہلے عورتیں گھروں میں لکڑیاں جلاتی تھیں، اس سے آپ کو بات زیادہ واضح ہو جائے گی. لکڑیاں اصل ایندھن تھیں، لیکن لکڑیوں کو جلانے سے پہلے وہ گھاس پھوس یا پرانے کاغذ اس طرح کی سوکھی ہوئی چیزیں پہلے نیچے رکھتی اور دیا سلائی سے ان کو آگ لگاتی. ان کو جلدی آگ لگ جاتی، ان کی آگ کی تپش پھر لکڑیوں میں داخل ہوتی. جب ان کا درجہ حرارت اتنا زیادہ بڑھ جاتا کہ وہ خود بھڑکنے لگ جاتی، درجہ حرارت ان کا اندر سے بڑھ جائے گا اور وہ بھڑکنے لگ جائیں گی. یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ جو اللہ نے آگ تیار کر رکھی ہے، جو آگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی جو دہتی ہوئی آگ ہے، اس کا اور اس کا آپس میں مقابلہ یہ ہے کہ ہلکی ترین آگ جو دوزخ کی ہے اس سے نکال کر، ہلکی ترین سے نکال کر دنیا کی دہتی ہوئی آگ یعنی فرنس میں ڈال دیا جائے، 1400 ڈگری سینٹی گریڈ میں ڈال دیا جائے، تو یہ آگ 1400 ڈگری سینٹی گریڈ اس آگ کے مقابلے پہ اتنی اسے ٹھنڈی لگے گی کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس کو نیند آ جائے. وہ آگ کس قدر ٹھنڈی، اندازہ لگا لیجئے کہ وہ آگ کتنی گرم ہوگی. اس کو کہا ہے کہ وہ گھاس پھوس ہے، تمہیں جب اس میں ڈالا جائے گا تو تم اس کی آگ جو اتنے زوردار ہے وہ تمہارے اندر اس کے درجہ حرارت داخل ہوگا، حتیٰ کہ تم خود بھڑک اٹھو گے اور تمہاری حیثیت اس کی ایندھن کی ہو جائے. یہ ڈرانا مقصود، میں بات سمجھا سکا یا نہیں؟ اسی طرح یہ پتھر بھی، یہ دنیا میں بھی جب کسی کو جلایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایندھن کوئی جلایا جا رہا ہوتا ہے، تو ایندھن کو سزا نہیں دی جا رہی ہوتی، تو یہاں پر وہ سزا کے طور پہ نہیں جلائے گئے بلکہ ایندھن کے طور پر جلائے جا رہے، اس لیے وہ سزا والا معاملہ نہیں ہے ان کے لیے. سزا جو ہے وہ صرف جنوں کے لیے ہے اور انسانوں کے لیے، باقی چیزوں کے لیے نہیں ہے. کچھ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا جن میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا. کہ یہ حدیث کے مطابق ٹھیک ہے؟ جبکہ قرآن فرماتا ہے دوزخ میں جانے والوں کا مستقل ٹھکانہ ہوگا. دوزخ سے نکال کے جنت میں نہیں ہے، ہاں کچھ لوگ جو برزخ میں ہوں گے ان کو پھر جنت بھیجا جائے گا جن کو دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، لیکن جو دوزخ میں چلے جائے گا خالدین فیہا ابدا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کے اندر کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ کیا جس طرح مردوں کی جائیداد تقسیم ہوگی اس طرح عورت کی جائیداد بھی تقسیم ہوگی؟ جی ہاں، جس طرح مرد کی ہوتی ہے اس طرح عورت کی بھی ہوتی ہے۔ بس جی یہی سوالات، شکریہ جی، مہربانی۔ طاہر صاحب کو پیسے ضرور جمع کرواتے ہیں۔